بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 12 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب اقصیٰ کے آنسو فلسطین کا ایک عاشق ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف مفتی ابو لبابہ شاہ منصور ہیں. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 12. ان تمام لوگوں کو مرتے وقت اس ذلت کا انتظار کرنا چاہیے جو مردود قوم کے ساتھ کا ساتھ دینے والوں کے لیے مقدر ہے، چاہے وہ ایمان فروش ملا ہوں، ضمیر فروش دانشور ہوں، یا دنیا پرست اسکالر، یا شہوت پرست گنڈے اور علماء کرام کے قاتل ایجنٹ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے سوا ہے، اس کی تاب کون لا سکتا ہے؟ نمبر 2، یہ ان کے دماغ کا فطور ہے کہ وہ دنیا میں صرف خود کو حکمران سمجھتے ہیں، کہ ان کے نزدیک وہ اللہ کے بیٹے اور کچھ کیے کرائے بغیر اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں، جبکہ بقیہ مخلوق جانور یعنی جینٹائل ان کی غلامی اور خدمت کے لیے پیدا ہوتی ہے، اور ان کے دنیا پرست رہنماؤں نے ان کے اس نسلی تفاخر کو ہوا دے کر جنون کی حد تک پہنچا دیا ہے، اور بلاخر یہی حیوانی جنون ان کو لے ڈوبے گا. نمبر 3، افسوس کے عیسائی دنیا کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے اور مذاق اڑانے کے بعد انہیں پھانسی دینے میں کامیاب ہو گئے، پھر جناب مسیح علیہ السلام 3 دن ایک قبر میں مدفون رہے، بعد ازاں ان کا جسم وہاں سے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اس عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی اور خود عیسائیوں کی بزدلی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے پیغمبر کے دشمن ان تک پہنچ گئے، جبکہ مسلمانوں نے جب تک ایک آنکھ زندہ تھی سخت سے سخت دشمن کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں پھٹکنے دیا. لیکن عیسائی وہ قابل رحم لوگ ہیں کہ اس اعلیٰ و عرفا عقیدے کو نہیں سمجھ سکے جو اسلام نے انسانیت کو سکھایا ہے. قرآن مجید کی سچی اطلاع کے مطابق حضرت عیسیٰ سچے مسیح علیہ السلام آسمانوں پر بحفاظت اٹھا لیے گئے، یہود ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے. البتہ عیسائیوں نے چونکہ ان کی حفاظت کا فریضہ انجام نہ دیا، جبکہ مسلمانوں نے اپنی کمزور جانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر کے غزوہ احد کے دن ان کے گرد انسانی جسموں کی دیوار کھڑی کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لے گئے. اس لیے اس کے انعام و اکرام میں یہود کی سرکوبی کا کام بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے لے گا. چنانچہ قیامت کے قریب، اور قیامت تو دور ہی کتنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، مسلمان ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمن یہودیوں سے جہاد کریں گے، اور جیسا کہ مسلمانوں کے بڑوں کی روایت ہے ویسا جہاد کریں گے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ان کے آگے آگے لڑیں گے، پشت سے پشت ملا کر عقب سے دفاع کریں گے، اوپر سے آنے والے تیر سے بھی حفاظت کریں گے، اور نیچے ان کے قدموں میں اپنے زخمی جسم بچھا کر ان کا تحفظ اپنے گرم گرم خون سے ویسے کریں گے جیسا کہ محمدیوں کی روایت ہے، وہ روایت جو بدر واحد میں پیارے صحابہ نے قائم کی، اور آج تک خوش نصیب اہل ایمان نے اسے زندہ رکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں کو جواب کے دوبارہ آ جانے کے بعد ہی آپ کو نہ مانیں گے، اور الٹا پھر آپ کے قتل کے درپے ہوں گے. ان کے قائد شیطان اکبر، دجال آور عربی میں کانے کو کہتے ہیں، سمیت قتل کر ڈالیں گے. اور آج فلسطینی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے سندل یہود اس دن تل ابیب اور حیفہ کی سڑکوں پر ایسے پڑے ہوں گے جیسے سمندر مردار مچھلیوں کو باہر پھینک دیتا ہے، اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے کون سی پہلے مری اور کون سی بعد میں سڑی. نمبر 4، اس پر ہلکا پھلکا تمہیدی قسم کا مضمون لکھا جا چکا ہے، اور تہلکہ خیز مضمون کا ارادہ ہے. نمبر 4، नंबर पांच, आइंस्टाइन ही नहीं और भी कई मशहूर साइंसदान यहूदी थे। यहूदियों ने साइंस पर, खुसूसन जेनेटिक साइंस पर बहुत काम किया है। इस वक्त 57 यहूदी साइंसदान नोबेल इनाम ले चुके हैं, जबकि मुसलमानों को क्रिकेट का रिकॉर्ड गिनने और भारतीय फिल्मों के गानों पर सर धुनने से फुर्सत नहीं। बाकी ये मुहम्मा नहीं, मौजजा है। मौजजा कहते हैं उस चीज को जो अल्लाह के नबी के हाथ पर जाहिर हो और तकवीनी कानून में जकड़ी इस दुनिया में कोई और ऐसा ना कर सके। जब और कोई मौजजा अंजाम नहीं दे सकता तो हमें मौजजों का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। मुसलसल मेहनत ही मौजजा है, वफा और गैरत ही मौजजों को जन्म देती है, ईमान और अमल ही असल मौजजा है। अगर हम महज इतनी सी बात समझ लें तो आज भी निहायत कलील अरसे में बहुत लंबा फासला तय कर सकते हैं, इतना लंबा कि आइंस्टाइन की थ्योरी दूर खड़ी मुंह देखती रह जाएगी। मगरबी ममालिक पूरे फलस्तीन पर इसराइल का कब्जा चाहते हैं। गुफ्तगु शेख मोहम्मद आसाम, खतीब जामा मस्जिद अक्सा। इंटरव्यू मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर। ज़र्बे मोमिन, पाकिस्तानी कौम मस्जिद अक्सा के खतीब व इमाम शेख इसाम को अपने दरमियान खुश आमदीद कहती है और मस्जिद अक्सा और फलस्तीनी भाइयों के हालात जानने के लिए बेचैन है। पाकिस्तानी कौम मसला फलस्तीन को तमाम पहलुओं से बगौर देखना चाहती है, अपने फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती कर रही है और ये बताना चाहती है कि पाकिस्तानियों के दिल और उनकी जानें अपने फलस्तीनी भाइयों के दिलों और जानों से जुड़े हुए हैं। हकीकतन हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन चूंकि हम इनका तारुफ पाकिस्तानी कौम से करा रहे हैं इसलिए क्या आप अपना तारुफ कराएंगे? शेख इसाम, मैं फलस्तीनी महाजिर हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इसाम है। मसला फलस्तीन और मस्जिद अक्सा को उजागर कराने और मुसलमानों के सामने बयान रिकॉर्ड करने के लिए इन दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर हूँ। ज़र्बे मोमिन, पाकिस्तान में ज्यादातर अखबारात ने यह खबर शाया की है कि हमारे मौजूद मेहमान मस्जिद अक्सा के इमाम हैं और जामियतुल अक्सा के नायब रईस भी। क्या आप इस हवाले से अपने तारुफ में कोई इजाफा करेंगे? शेख इसाम, जी हाँ, मैं मस्जिद अक्सा का इमाम हूँ, जामियतुल अक्सा का मसूल और कायम मुकाम रईस का ओहदा भी मैंने संभाला हुआ है। इस वजह से कि वहाँ कोई रईस नहीं था, क्योंकि जामियतुल अक्सा के रईस को यहूदियों ने मुल्क बदर कर दिया था और ये उनकी आदत है कि जो भी उनकी मुखालफत करता है या उनके खिलाफ बरसर पैकार होने की कोशिश करता है तो उसे मुल्क बदर किया जाता है। इसी काले कानून और सहूनी प्रोटोकॉल के तहत हमारे जामिया के मुदीर को भी कई साल से मुल्क से बेदखल कर दिया गया। नतीजतन मुझे उनके नायब की हैसियत से उनकी तमाम जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। ज़र्बे मोमिन, इस्लामी दुनिया के कॉलम और तज्जिया निगारों ने मसला फलस्तीन, उसके बदलते हालात और उस पर गुजरे हुए अदवार के बारे में बहुत कुछ लिखा है और ये सिलसिला जारी है। क्या आप फलस्तीनी कौम पर गुजरे हुए तारीखी मराहिल के बारे में मुख्तसरन कुछ बताएंगे? शेख इसाम, फलस्तीनी जमीन के एक मुकद्दस टुकड़े का नाम है। अल्लाह ताला ने इस मुबारक सरजमीन के बारे में बहुत से अंबिया पर वही नाजिल फरमाई है। ये जमीन हजरत इब्राहिम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का घर है, जैसा कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की बुनियाद डालने का हुक्म फरमाया। इसी तरह उनको मस्जिद अक्सा के इलाके की तरफ रहनुमाई भी की, बस उन्होंने वहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की। गोया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दो अहम जगहों पर इबादत की, एक बैतुल्लाह और दूसरा मस्जिद अक्सा का इलाका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद दिन गुजरते गए, हालात बदलते गए और फलस्तीन इन हालात के मद्दो जजर में झोले खाता रहा। कभी फारस का कब्जा तो कभी रूम का कब्जा, यहाँ तक के अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असरा के वाकये में मस्जिद अक्सा की सैर कराई। फिर अल्लाह ताला ने अपनी किताब में मस्जिद अक्सा का जिक्र फरमाया कि इसके इर्द गिर्द हमने बरकत डाली है, मतलब ये हुआ कि ये पूरा इलाका यानी अर्ज फलस्तीन मुबारक है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला भी रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने तकरीबन 17 माह तक इसकी तरफ रुक करके नमाजें पढ़ी हैं। मस्जिद अक्सा मेराज के वाकये में भी एक मुमताज और मुनफरिद मरकज वाक़े हुआ। خصوصاً اس حیثیت سے کہ معراج کے واقعے میں نماز فرض ہوئی ہے. اس کے بعد 15 ہجری میں اللہ جل شانہ نے چاہا کہ یہ سارا علاقہ اسلام کے پرچم تلے آ جائے اور مسلمان مسجد اقصی کو فتح کر لیں. مسجد اقصی کے فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کے نصارہ کو جان کی امان دی. اس زمانے میں کوئی بھی یہودی اس علاقے میں نہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے مسجد اقصی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں داخلے پر پابندی لگا دی. نمبر 1، رومی جو کہ مسجد اقصی پر قبضہ کرنے والے تھے، ان کے لیے اس مقدس سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے ملک کی طرف کوچ کر جائیں. نمبر 2، چور اور لٹیرے کیونکہ یہ علاقہ مقدس ہے. نمبر 3، یہود، یہودیوں کا داخلہ قطعاً ممنوع ہے، اور اصلاً بھی کوئی یہودی القدس کے علاقے میں موجود نہ تھا. اس کے بعد کئی ادوار تک مسلمان اس علاقے کے تقدس کی حفاظت کرتے رہے. تقریباً 70 سال گزرنے کے بعد خلفائے بنو امیہ نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کی اور وہاں پر قبۃ الصخرہ کی بھی تعمیر کی جو کہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہاں پر مستطیل شکل کی ایک مقدس چٹان ہے جو کہ زمین سے 1.5 میٹر اوپر ہے اور 10 بائی 6 میٹر اس کا حجم ہے. انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں یہاں پر قربانیوں کا ذبح ہونا اور لوگوں کا یہاں پر عبادت کے لیے آنا ثابت ہے. اس پر مسلمانوں نے ایک گنبد تعمیر کیا ہے جسے ہم آپ کے لیے ہوئے ضرب مومن کے صفحے پر دیکھ رہے ہیں. پھر مسلمان کمزور پڑ گئے تو صلیبیوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا اور مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ اس میں 75,000 مسلمان ذبح کیے گئے جنہوں نے صلیبیوں کے ظلم اور استبداد سے بچنے کے لیے وہاں پر پناہ لی تھی. پھر زمانے نے پلٹا کھایا اور مسلمانوں نے صلیبیوں کو وہاں سے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مار بھگایا. اس کے بعد مسلمانوں نے بڑی مدت تک القدس کی تقدیس کی حفاظت کی، یہاں تک کہ مبغوث برطانوی سامراج 1917 میں آیا اور اس دن سے مسجد اقصی پر قبضے کا تیسرا دور شروع ہوا جس کے ذمہ دار صہیونی یہودی اور ان کے پشت پناہ انگریز تھے. اس دور کے شروع ہوتے ہی برطانیہ، امریکہ اور مغربی ممالک نے دنیا کے امیر ترین یہودیوں کو سرزمین مقدس میں لا بسایا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی عہد و پیمان کی پرواہ نہیں رکھتے. انہوں نے مسلمانوں کے علاقے پر ناجائز تسلط قائم کر کے اپنی حکومت کا اعلان کیا اور وہاں کے باسیوں کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیا گیا. ضرب مومن، آپ کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ، امریکہ اور مغربی دنیا نے یہودیوں کو غاصبانہ قبضہ دلایا، یہودیوں نے بزور بازو قبضہ نہیں کیا؟ شیخ اسام، جی ہاں، یہ سرزمین یعنی فلسطین سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھی اور جب پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو انگریز اور اس کے حلیفوں نے فلسطین پر اپنا قبضہ جما لیا اور انہوں نے یہاں صہیونی مملکت بنانے کا فیصلہ کر کے یہودیوں کو دنیا کے کونے کونے سے فلسطین میں جمع کرنا شروع کیا اور پھر وہاں پر ان کی یہودی ریاست کا اعلان کر دیا. نتیجتاً 4 ملین فلسطینیوں کو جلا وطن کر دیا گیا جبکہ ان کی کل آبادی 7 ملین ہے جو دربدر ہو کر مختلف عرب ممالک، یورپ اور امریکہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. صرف 2 علاقے غزہ اور مغربی کنارہ باقی ہیں جن پر اب تک صہیونی تسلط نہ ہو سکنے کی وجہ سے فلسطینیوں کو کچھ امید ہے کہ اس میں ان کے لیے ایک آزاد مملکت قائم ہو سکے گی، لیکن کسی نے بھی اس بارے میں ان کی امداد نہ کی، نہ اقوام متحدہ اور نہ کسی اور نے. اقوام متحدہ کی ڈھیروں قراردادوں کے باوجود فلسطینی قوم اب تک اپنے لیے آزاد مملکت کا اعلان نہ کر سکی، بلکہ وہ سب کچھ محض کاغذ پر روشنائی تھی. بلکہ اسی طرح جیسے کہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کے قراردادیں ہیں، جس طرح اقوام متحدہ نے قراردادوں کے ذریعے کشمیر کو آزادی اور استقلال کا حق دلایا، لیکن صرف اور صرف کاغذ کی حد تک. ان قراردادوں میں سے کسی ایک کی بھی تکمیل نہ ہو سکی. مقابلے میں ہندوستان کو کشمیر میں سب کچھ کرنے کا حق واقعتاً دیا. اسی طریقے سے فلسطین کے متعلق قراردادیں سب کاغذ کی حدود ہی میں رہیں اور اسرائیل کے متعلق قراردادوں کو واقعی حقیقی اور عملی جامہ پہنایا گیا. بالکل جو کچھ کشمیر میں ہوا وہی کچھ فلسطین میں ہوا. ضرب مومن، معذرت کے ساتھ، ये जो दो टुकड़ों पर अब तक सेहूनी कब्जा नहीं हुआ, क्या वो इस पर कब्जा ना कर सके या वो सिरे से इन इलाकों पर कब्जा करना ही नहीं चाहते थे? शेख इसाम, हकीकत तो ये है कि मगरबी ममालिक यहूदियों को पूरे फलस्तीन पर कब्जा कराना चाहते थे। 1948 में इसलिए उन्होंने पेश कदमी रोकी, लेकिन ये दो टुकड़े छोड़ दिए जिनमें से गजा में 1 मिलियन फलस्तीनी जमा थे, जबकि रकबा सिर्फ 320 मुरब्बा किलोमीटर है। बस अगर वो गजा पर कब्जा करते भी तो उसको खास इस्तफादा हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां की आबादी पहले से ज्यादा थी। और दूसरा टुकड़ा मगरबी किनारा है जो कि खालिसतन एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर भी 1 मिलियन फलस्तीनी आबाद थे। लेकिन 1968 में यहूद ने इन दो इलाकों पर भी कब्जा किया और वहां से उर्दनी और मिस्री फौजियों को भगाया जो इन दोनों इलाकों की हिफाजत पर मामूर थे। उस वक्त से बल्कि 1948 से फलस्तीनी कौम इस इंतजार में है कि कोई उनको इंसाफ दिलाए, लेकिन अब तक ना अरब ममालिक में से किसी ने और ना अक्वामे मुत्तहिदा ने उनको अपना हक हासिल करने में मदद दी। आखिरकार ये कौम फट पड़ी और तहरीके इन तफाजा को अमली शक्ल दी, जिनमें से 1987 में पहली इंतफाजा है जो कि 7 साल तक जारी रही। इन 7 साल में फलस्तीनियों ने यहूदियों को कड़वे घूंट पिलाए, यहां तक कि अमरीका इस बात के लिए मजबूर हुआ वो अरब ममालिक पर एक सलामती कौंसल बनाने के लिए दबाव डाले, इस बहाने कि ये कौंसल फलस्तीनी कौम की मुआवनत करेगी और उनके हकूक के लिए जद्दोजहद करेगी। इस सलामती कौंसल का 1993 का इजलास क्या हकीकत पर मबनी था? क्या वो वाकईतन फलस्तीनियों को बचाने और उनको अपने हकूक दिलाने के लिए बुलाया गया था? नहीं, बल्कि वो दरअसल यहूदियों को फलस्तीनियों के हाथों से बचाने के लिए बुलाया गया था। इस इजलास में उन्होंने ये करारदाद पास की कि फलस्तीनियों को कुछ न कुछ दिया जाएगा और उनके कुछ गिरफ्तार अशखास रिहा कर दिए जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ इसलिए मुज़हिका खेज था कि ये फलस्तीनी हुकूमत और ये फलस्तीनी कानून नाफिज करने वाले दरअसल इसराइलियों को फलस्तीनी फिदाइयों से बचाने के लिए एक दीवार साबित हुए, क्योंकि यही पुलिस मुजाहिदीन की नकलो हरकत और इनके सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखती थी। जैसा कि कश्मीर में बाज खाइम नाम निहाद मुसलमान हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर मुजाहिदीन और मुसलमानों की सरकूबी के लिए काम कर रहे हैं, और जैसे अफगानिस्तान में बहुत से गद्दार अमरीकियों से मिलकर मुजाहिदीन के खिलाफ सरगर्म हैं, खुलासा ये कि उन्होंने फलस्तीन में भी एक करजई को कुर्सी पर ला बिठाया और इस करजई यानी अरफात को मुसलमान फलस्तीनी कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन वो मुजाहिदीन जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वो न इसराइल की परवाह करते हैं और न अरफात के कवानीन की पासदारी करते हैं, गोया के अमरीका का सब किया हुआ मुजाहिदीन के सामने हैज साबित हुआ, जिसकी वजह से अमरीका ने अरफात को तब्दील करने या उसके साथ उससे ज्यादा गद्दारी करने वाले अबू माजन महमूद अब्बास को मुकर्रर करने पर गौर शुरू कर दिया। बस उन्होंने महमूद अब्बास के लिए एक ऐसी हुकूमत बनानी चाहिए जो इनका मतलूबा किरदार अदा कर सके और मुजाहिदीन को सरगर्म अमल रहने से बाज रखे। ज़र्बे मोमिन, मीडिया पर हिफाजती दीवार हाई बार ने काफी शोर शराबा बरपा किया, इसकी क्या हकीकत है और इसराइली हुकूमत ने इसका सहारा क्यों लिया? शेख इसाम, मगरबी किनारे और गजा चूंकि जिहादी सरगर्मियों के अहम मराकज हैं, इसलिए यहूदियों ने सोचा कि उर्दनी बॉर्डर के पास एक ऐसी दीवार तामीर की जाए जो मगरबी किनारे को एक बड़े और वसी जेल की मानिंद बना दे, ताकि यहूदी पूरे मुल्क में आजाद फिरें और फलस्तीनी इस दीवार से बाहर ना निकल सकें, ना उर्दन और शाम की तरफ और ना फलस्तीन की तरफ। ये इस दीवार की हकीकत है। बाकी गजा के लिए किसी दीवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ मिस्री हदूद है जिन पर इसराइली फौज की सख्त सिक्योरिटी होती है, दूसरी तरफ समंदर है और बाकी अतराफ में इसराइली फौजों की एक बड़ी तादाद मौजूद रहती है जो कि किसी भी किस्म की दरअंदाजी की रोकथाम के लिए काफी हैं। इस बार की तामीर पर पूरी दुनिया ने एहतजाज शुरू किया, अमरीका ने भी रस्मी एहतजाज किया, लेकिन ये एहतजाज हकीकी नहीं क्योंकि अमरीका खुद इस बार की तामीर के लिए फंड्स फराहम करता है। ज़र्ब मोमिन, बाज लोगों को यह अश्काल है कि जब मुजाहिदीन यहूदियों पर हमला करते हैं तो यहूदी उनके घरों को मिसमार कर देते हैं, बच्चों और औरतों को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाते हैं, इस तरीके से तो मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। شیخ اسام، اس بات سے تو فلسطینیوں سے ہمدردی کے تاثرات ملتے ہیں، یہی سب کچھ کشمیر اور چیچنیا میں ہو رہا ہے، وہاں کے بارے میں اس اشکال کرنے والوں کی کیا رائے ہے؟ افغانستان میں مجاہدین نے اپنی کارروائیاں بند کی، امریکہ نے اپنی بمباری اب تک کیوں بند نہیں کی؟ چند دن پہلے امریکی طیاروں نے شہری آبادی پر بمباری کی اور 6 بچوں سمیت 16 افغان شہید کیے، کیا یہ بچے مجاہد تھے؟ دشمن بمباری کرتا رہے گا، خواہ مجاہدوں نے کوئی کارروائی کی ہو یا نہ ہو۔ آپ نے نہیں سنا کہ فلسطینی مجاہدین نے 50 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن یہودیوں نے اپنی کارروائیاں نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے جرائم کا پرانا ریکارڈ ان 50 دنوں کے دوران توڑ دیا۔ یہ اشکال کرنے والوں نے کبھی بھی یاسر عرفات کے فلسطینی حقوق سے دستبردار ہونے پر اعتراض نہیں کیا۔ آپ سوچیں کہ ہمیں ہمارے حقوق کون دلائے گا اور کون لوگوں کو فلسطینی قضیے کے بارے میں آگاہ کرے گا؟ دنیا کے لوگ تو تحریک جہاد سے پہلے فلسطینی قضیے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ضرب مومن، عراق پر امریکی قبضے سے فلسطینی قضیے میں کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ کیا اس قضیہ سے دنیا فلسطینی قضیہ بھول جائے گی یا اس سے مسلمان بالخصوص عرب ممالک میں بیداری کی لہر پیدا ہوگی؟ شیخ اسام، اسلامی امت اپنے ان رہنماؤں اور حکام کے ہوتے ہوئے کبھی بھی بیدار نہ ہوگی، یعنی آپ مطمئن ہو جائیں، ان حکام کے دور میں تو بیداری کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ جب بھی امت میں بیداری کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو یہ حکام اس کو خواب آور دوا اور انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ یہ پھر سے خواب غفلت کے سمندر میں غرق ہو جائیں۔ عراقی قضیے کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کے لیے جہاد کا ایک نیا میدان وجود میں آیا۔ امریکہ جو اب تک مسلمانوں سے کھیلتا تھا، اب وہ خود اس چکی میں پس رہا ہے۔ دوسرا مثبت پہلو یہ ہے کہ امریکہ کے عراق پر چڑھ دوڑنے سے عراقی قوم خواب غفلت سے بیدار ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ عراقیوں نے بھی مزاحمتی مسلح تحریک شروع کر دی ہے، اور فلسطینیوں اور عراقیوں کی یہ بیداری شاید پوری عرب قوم بھی جگائے، اور وہ غیرت، دینی حمیت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی پکار کی وجہ سے امریکہ اور مغرب کے سامنے متحد ہو کر کھڑی ہو جائے۔ یہ سارے مثبت پہلو ہیں، رہے منفی پہلو تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس حملے نے اسرائیل کا دل بھڑایا کہ وہ اپنے مجرمانہ اور قاتلانہ حملوں کو تیز تر کر دے، اور دوسرا منفی نتیجہ یہ ہے کہ عرب رہنما تو امریکہ کے ڈر سے پہلے ہی کانپتے تھے، اب چونکہ امریکہ اور نزدیک ہو گیا ہے تو ان کا خوف اور بڑھ گیا ہے، گویا اب ان کو امریکی اشارہ کافی ہوتا ہے، جبکہ پہلے حکم سے کام چلتا تھا، اب صرف اشارہ کافی ہے۔ لیکن اس منفی اثر کے مقابلے میں ایک مثبت اثر بھی پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ امریکی بہت تیزی سے مسلم ممالک پر قبضے کرتے جا رہے تھے، پہلے فلسطین، پھر افغانستان اور عراق، عراق کے بعد ایران اور پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک ان کی زد میں تھے، لیکن افغانستان اور عراق میں امریکی ایسے پھنسے کہ اب ان کے لیے آگے بڑھنا دشوار ہو گیا۔ اب یہ اس گاڑی کی مانند ہے جو سپر ہائی وے جیسی سڑک پر تیز دوڑتے ہوئے ایک گڑھے میں جا گری ہو۔ ضرب مومن، مسلمانوں کی رگوں میں فلسطینیوں کے خاطر خون جوش مار رہا ہے، اور مسلمان نوجوان فلسطینی قضیے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، چونکہ فلسطین مسلمانوں کے عقیدے کا ایک لا ینفی جز ہے، اس لیے مسلمان اسے یہودیوں کا صرف جغرافیائی قبضہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ اس کو عقیدے اور اسلام کے خلاف ناقابل معافی جرم بھی سمجھتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ فلسطینی قضیے کے سفیر کی حیثیت سے ان مسلمانوں کے لیے کیا نصیحت کرتے ہیں، اور ان کی رہنمائی کس لائحہ عمل کی طرف کرتے ہیں تاکہ وہ مکمل اور یقینی طریقے سے فلسطین کی آزادی کے لیے کام کر سکیں؟ شیخ اسام، سب سے پہلے میں فلسطینی اتھارٹی کے ان سفیروں سے جو اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں مقیم ہیں بھرپور احتجاج کرتا ہوں کہ وہ ان ممالک میں کرتے کیا ہیں۔ فلسطینی سفیر پاکستان میں کون سے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ وہ فلسطینی مسئلے میں فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کیوں جلسے منعقد نہیں کرتے؟ ان کی اتھارٹی خائن اور غدار ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی خائن اور غدار ہوں گے۔ ان کے لیے فلسطینی مسئلہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، ان کا سروکار ان چیزوں سے ہے جو فلسطینی قوم کے لیے جمع ہوتی ہے، ان کا مقصد تو اپنا پیٹ بھرنا ہے، ان کا سروکار ان چیزوں سے ہے ہی نہیں۔ بھارت میں فلسطینی سفیر اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے اور ہندوؤں پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے کہ وہ اسرائیل سے اچھے تعلقات استوار کریں۔ باقی عرب ممالک میں جو فلسطینی سفیر مقیم ہیں وہ بھی اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر فلسطینی سفیر روزانہ یا کم از کم میڈیا پر ہفتے وار بیان دیتا اور ان بیانات میں اپنی قوم کے حقوق اور جدوجہد کے اور جہاد کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کرتا۔ ایک سفیر کے لیے یہ کام بہت کٹھن اور مشکل ہے، لیکن مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ کام آسان ہے، وہ اس جہاد میں بآسانی حصہ لے سکتے ہیں۔ مجاہدین کی خبریں نشر کرنا جہاد ہے، اور پاکستانی قوم کے ایٹمی ہتھیار اور اسلامی وحدت فلسطینی مجاہدین کے لیے ایک سپورٹ دینے والی طاقت کی حیثیت رکھتی ہے، اور پاکستانیوں کا بین الاقوامی کانفرنسوں اور اجلاسوں میں فلسطینیوں کا ساتھ دینا یہ بھی مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ان کی ہمت بندھاتا ہے۔ وہ نوجوانوں جن کی رگوں میں گرم خون دوڑنے لگا ہے فلسطین کی محبت اور جہاد سے لگاؤ کی وجہ سے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ ہمارے درمیان غداروں کی ٹولی کو ختم کر دے، اور ان کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ فلسطینی آخر سانس تک لڑتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اس جہاد کو دوام دینا چاہتی ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والے نر بچے فلسطین میں پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں مجاہدین کا عوض اور بدل دینا چاہتے ہیں، اور وہ فلسطینیوں سے اس جہاد پر راضی ہے۔ آخر میں ضرب مومن اخبار کے ادارے کے فلسطینی مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوششوں کو میں سراہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ نئی صدی میں عالم اسلام کو درپیش چیلنج۔ اس عالم میں جہاں سبات فقط تغیر کو ہے، ہر آنے والا لمحہ اپنے ساتھ نئے تقاضے لے کر آتا ہے، اور اب تو دنیا اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ ہر دن ہر ساعت انسان سے نئے عزم و عمل کے متقاضی ہوتی ہے۔ وقت کے تقاضے اور زمانے کی طلب کو سمجھ کر اسباب مہیا کرنے اور اپنے وسائل اور صلاحیتوں کو مقصد کے حصول کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیے بغیر اس مشینی دور میں کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نئی صدی ہم سے دور بینی اور دور اندیشی، بلند ہمتی اور حسن کارکردگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس وقت جبکہ عالم کفر مادی ترقی کے اعتبار سے اوج کمال کو پہنچا ہوا ہے، مسلمانوں کو اپنی عزت و حرمت کی حفاظت اور بقا و ترقی کے لیے نہایت فہم و فراست کے ساتھ عمل پہم اور جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ میں ایسے دماغوں، باصلاحیت افراد اور قابل نوجوانوں کی کمی نہیں جو اپنے عزم و کردار سے، قربانیوں اور مجاہدے سے اسلام کو غالب اور کفر کو مغلوب کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کے مقصد حیات واضح اور عمل کی سمت متعین نہ ہونے کی وجہ سے صلاحیتیں وہاں نہیں لگ رہی جہاں انہیں استعمال ہونا چاہیے تھا۔ ذہن کی قوت اور بازوؤں کی طاقت اس مصرف میں خرچ نہیں ہو رہی جہاں اس کا حق ہے۔ مادیت کے پرستار، حوث میں گرفتار، وحی الہی کی تعلیمات سے محروم، اللہ کی رحمت سے مایوس، ایمان کی روشنی سے محروم، کفر کے سرغنے نئی صدی کی آمد کا جشن منا کر خاموشی سے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ وہ اسلام سے بھرپور مارکی کی تیاری اور مسلمانوں کو مٹا دینے یا جھکا دینے کی مکمل منصوبے کے بعد مناسب وقت اور سازگار حالات کا انتظار کر رہے ہیں۔ صاف لگ رہا ہے کہ رواں صدی میں کفر و اسلام کا ایسا بھرپور ٹکراؤ ہوگا، اسی لیے مسلمانوں کو رجوع اللہ پر عمل پیرا ہو کر جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ نئی صدی میں عالم اسلام کو جو چیلنج درپیش ہے، ان میں سر فہرست درج ذیل چیزیں آتی ہیں۔ ہر اس شخص کا جسے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور قیامت کے دن کی جواب دہی پر یقین ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی صلاحیوں کے بقدر اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے میں حصہ ڈالے۔ نمبر ایک، احیاء خلافت۔ سب سے پہلے ذمہ داری جس کو پورا کیے بغیر مسلمان بے آسرا یتیم کی طرح ہے، نظام خلافت کا قیام و استحکام ہے۔ خلافت کے ادارے سے محروم ہونے کے بعد ہماری حالت کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے جس پر جھپٹنا ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ ادارہ مسلمانوں کی مرکزیت کا نشان، ان کی یکجہتی اور یگانگت کی علامت اور مہربان سرپرست کی طرح تھا۔ کفر خصوصاً یہود کی پہم سازشوں سے اس نگہبان اور سرپرست کے خاتمے کے بعد دنیا بھر میں بکھرے ہوئے مسلمان ان بے سہارا یتیموں کی طرح ہیں جنہیں قدرت کی آزمائش نے کسی بخیل کے دسترخوان پر لا جمع کیا ہو یا کسی تند خو نگراں کی سرپرستی میں دے دیا ہو۔ دنیا میں اس وقت ہر قوم و ملت، ہر مذہب و نظریے سے وابستہ شخص کے حق میں کوئی نہ کوئی آواز اٹھانے والا ہے، لیکن ایک مسلمان ہے جن کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا जिनके दर्द का कोई मदावा करने वाला और जिन पर होते हुए जुल्म को देखकर कोई गैरत खाने वाला नहीं। ये इसलिए कि उनके सर से खिलाफत का सायबान और अमीरुल मोमिनीन का मेहरबान साया गुज़िश्ता सदी की तीसरी दहाई 1923 में छीन दिया गया था। इसके बाद से मुसलमान ने आलम शेर के इन बच्चों की तरह है जो अंधेरी रात में माँ से बिछड़ कर दरिंदों से भरे जंगल में गुम हो गए हों, ए काबिले फखर असलाफ के फर्जंदों, इस निजाम को दोबारा जिंदा करने और अपने हुकूक के इस मुहाफिज को फिर से वजूद बख्शने की फिक्र करो। अमारत इस्लामिया की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करो। इज्जत और अजमत रफ्ता दोबारा पा जाओगे। नंबर दो, निजाम कजा का इजरा। खिलाफत के इदारे से महरूम होने के बाद जहां और बहुत से नुकसान हुए, वहां सबसे बड़ी आफत यह हुई कि अल्लाह के उतारे हुए कानून की जगह इबलीस के सिखाए हुए तरीकों की हुक्मरानी हो गई। सूरत हाल यह है कि फैसला चाहने वाला भी मुसलमान और फैसला करने वाला भी मुसलमान, हाकिम और महकूम, मुद्दई और मुद्दाले सब कलमा गो हैं, लेकिन उनके दरमियान फैसला ईसाइयों और यहूदियों के बनाए हुए कवानीन के तहत हो रहा है। खिलाफत इस्लामिया का अवलीन फर्ज होता था कि अपने मुमलिकत की हुदूद में अमरो बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का सिलसिला जारी और अहकाम इलाहिया के निफाज की निगरानी करें। जबकि खिलाफत साकित हो गई तो अब कुफर की फितरी और जहनी यलगार के सामने कोई बंद बांधने वाला नहीं। मुसलमानों के अक्सरियत इलाकों में शरीयत की नहीं, रानदाय दरगाह यहूदियों और दुश्मन इस्लाम ईसाइयों से मुस्तार मांगे हुए कानून की बालादस्ती है। सब चाहते हैं कि शरीयत मुताहरा की हुक्मरानी हो, लेकिन किसी को खबर नहीं कि इन पर गैरों के कवानीन किस तरह मुसल्लत कर दिए गए हैं। ऐ मेरे नादान भाइयों, ये सब खिलाफत इस्लामिया से महरूमी का नतीजा है। उलमाए हक ने उफ्ता का जो निजाम कायम रखा है, ये निजी तौर पर शरीयत के निफास के हम मानी है, लेकिन दीनी इदारों में दारुल इफ्ता की तरह दारुल कजा के कयाम की भी जरूरत है। कैसा सितम है कि फरीकैन अल्लाह की मुबारक शरीयत पर फैसला करवाना चाहते हो और मुल्क भर में ऐसा इदारा न हो जो उनकी ये अहम तरीन शरई जरूरत पूरी न कर सके। ये उलमाए किराम मुफ्तियान निजाम की जिम्मेदारी है कि अपने अपने इदारों में कजा के निजाम को मुतारिफ करवाए, इफ्ता के नजम को वो सद देकर कजा शरई को वजूद बख्शना चंदा मुश्किल नहीं। नई सदी में निजाम कजा का इजरा एक ऐसा चैलेंज है जिसका सामना हजरते उलमाए किराम को करना है। देखना यह है कि वो इससे किस तरह और कितनी जल्दी ओहदा बरा होते हैं। समझ में नहीं आता कि जब फरीकैन को शरई मसला बताया जा सकता है तो उनके दरमियान शरई फैसला करने में क्या रुकावट है। न जाने इस अहम शोबे के कयाम और इस शरई जिम्मेदारी का एहसास हमसे क्यों खत्म हो गया। हुकूमतों के जरिए अदालतों का फरंगी निजाम खत्म नहीं हो सकता, तो हम इनसे मुतालबा करने के बजाय वक्त के मुतालबे को समझते हुए खुद से शरई अदालतें क्यों कायम नहीं कर सकते। नंबर तीन, बिलाद हरमैन से गैर मुस्लिम अफवाज का इखराज। गुज़िश्ता दहाई में मुसलमानों के तीन बड़े दुश्मन अमरीका, बरतानिया और फ्रांस एक जबरदस्त हीले और इंतहाई मकराना साजिश के तहत हमारे मुकद्दस मकामात में भारी सामान हरब के साथ दाखिल हो गए हैं। ये एक ऐसा अलमिया और इतना अफसोसनाक वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हसरत आयात के बाद इतना बड़ा कोई और सानहा रूनुमा नहीं हुआ। रोना सिर्फ इस बात का नहीं कि दुश्मन ने घर में घुसकर मोर्चा बना लिया है, दुहाई इस पर है कि अहले मिल्लत इस नकब जनी से बेखबर हैं। जानने वाले हलक का सारा जोर खर्च करके पुकार रहे हैं कि इस अब्रहा का लश्कर करीब आ पहुंचा है, लेकिन फर्जंदान इस्लाम उनके वावेले पर कान धरने के लिए तैयार नहीं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। अगर किसी मस्जिद के नमाजियों को भिनक पड़ जाए कि मस्जिद के क़िबले की सिमत कुछ मुनहरिफ है, तो अगर चाह इसका इनहराफ इतना न हो कि नमाज की सेहत पर असर डाले, लेकिन अक्सर नमाजी नमाज खराब होने के वसवसे में मुब्तिला हो जाते हैं। यहाँ हाल ये है कि काबतुल्लाह, मस्जिद नबवी, शायर इस्लाम और पूरी अर्ज हरम पर एक मंसूबे के तहत गासबाना नीयत के साथ मुकम्मल तैयारी करके यहूद नसारा की عالمی قوتیں اپنا تسلط حاصل کرنے کے آخری مراحل کو آ پہنچی ہیں اور 125 ارب مسلمان ان کو اپنا محافظ، خیر خواہ اور ہمدرد سمجھے بیٹھے ہیں۔ مسلمان کس طرح اپنے ان مقدس اور متبرک ترین مقامات کا تحفظ کرتے ہیں اور کب جہاد و قتال کے حکم الہی و سنت نبوی کو اختیار کر کے ان بھیڑیے نما محافظوں کو دارالکفر میں واپس بھیجتے ہیں، یہ نئی صدی کا وہ چیلنج ہے جو عنقریب اپنی تمام تر شدت کے ساتھ عالم اسلام کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ اے کعبے کے پاسبانوں، حرم کے تقدس کی قسم کھانے والوں، کیا تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ایسے مارکے کے لیے کوئی سامان کیا ہے جس کی گرمی میں گھسے بغیر اب کوئی چارہ نہیں رہا؟ نمبر 4، بیت المقدس اور بابری مسجد کی واہ گزاری۔ اندلس کی مسجد قرطبہ کا غم ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ بیت المقدس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا صدمہ امت مسلموں کو برداشت کرنا پڑا، اور بیت المقدس کا صدمہ ابھی ہلکا نہ ہوا تھا کہ بابری مسجد ڈھا دیے جانے کی قیامت دیکھنا پڑی۔ جامعہ قرطبہ کی مینار دہائی دیتے رہے، ہم دنیا پر پرستی میں مست رہے، یہاں تک کہ کفر کے ناپاک قدم مسجد اقصی کی دہلیز تک آ پہنچے۔ مسجد اقصی کا گنبد ہماری بے حسی کا نوحہ کرتا رہا، ہم بے سود پڑے رہے، یہاں تک کہ بابری مسجد کا سانحہ پیش آ گیا اور اب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نبرد آزما ہو کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا تو نہ جانے کتنی قیامتیں ہمارے سروں پر آ کھڑی ہیں۔ اندلس کے عیسائیوں، اسرائیل کے یہودیوں اور بھارت کے ہندوؤں نے اسلام سے دشمنی کرنے اور مسلمانوں کو نیچے دکھانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ اب مسلمانوں کی باری ہے کہ وہ ان کے چیلنج کا جواب کس انداز میں دیتے ہیں۔ اے قرطبہ کے میناروں، ہم تمہیں گواہ بنا کے رب ذوالجلال سے عہد کرتے ہیں کہ تمہیں ایک بار پھر تکبیر کی زمزمہ بار صداؤں سے آباد کریں گے۔ اے مسجد اقصی کے گنبد، تیری عظمت اور تقدس کے پاسبانی ہم اپنا خون دل دے کر کریں گے۔ اے بابری مسجد، تیری ہر اینٹ جب تک اپنی جگہ نہ لگ جائے، یہ زندگی ہم پر بوجھ ہے، تیرے شہید ہو جانے والے ممبر و محراب میں بیان کی جانے والی عظمت الہی کی قسم، تو دیکھے گی کہ تیرے بیٹے، تیرے جانباز کس طرح تیرا بدلہ لیتے ہیں۔ اے نوجوانان اسلام، بےغیرتی کی زندگی کی تہمت کب تک اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرو گے؟ اب اٹھ پڑو، ایمان و عظیمت کے ایک نئے سفر کا آغاز کرو جس کی ابتدا بابری مسجد کی واہ گزاری سے اور انتہا بیت المقدس کی واپسی اور قرطبہ کی آزادی سے ہو۔ نمبر 5، مقبوضہ مسلم خطوں کی آزادی۔ شریعت کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ جو جگہ مسلمانوں کے زیر نگی ہو، پھر کفر اس پر تسلط جما لے تو اس کے ایک ایک انچ کو چھڑانا مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی سنگین جرم ہے۔ افسوس کہ ہم میں وہ مذہبی غیرت نہ رہی جس کے سبب مقبوضہ مسلم خطوں کی آزادی کے بغیر ہم جینے کو آر سمجھتے۔ تعجب ہے کہ گندی مٹی سے بنائے گئے ننگے بتوں کو پوجنے والا بنیا اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتا ہے، جبکہ اس کی جھولی میں سوائے رسوائی کے دھبوں اور شکست کے داغوں کے کچھ نہیں، اور ہم اتنی درخشاں تاریخ اور شاندار ماضی رکھتے ہوئے اکھنڈ پاکستان کے مسئلے سے لا تعلق ہیں۔ کیا پہلے راس کماری سے خیبر تک اور مالابار کے ساحل سے ہمالیہ کے پہاڑوں تک سارے کا سارا خطہ مسلمانوں کا نہ تھا؟ جب پورا بر صغیر مسلمانوں کا تھا تو ہم کشمیر پر اکتفا کیوں کریں؟ ہم کشمیر سے دہلی تک اور گروزنی سے غزہ تک سارے مقبوضہ علاقوں کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ اگر اسلامی سلطنت کے پرچم تلے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جگہ رہی ہے اور اس میں سے ایک چپا بھی ہندو کے قبضے میں ہے تو ہماری ذمہ داری پوری نہ ہوگی، اور اس کی فکر نہ کرنے پر روز قیامت ہماری پکڑ ہوگی۔ ان خطوں کی آزادی نئی صدی کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ تلواروں کے سائے تلے سے برادران اسلام، نئی صدی بہت سے چیلنج اپنے دامن میں لے کر آئی ہے، ان سے نمٹنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ہم تقوی و طہارت کے ذریعے اپنے ظاہر و باطن کی گندگیاں دور کر لیں، ذکر و عبادت سے خود کو آراستہ کریں، تزکیہ قلب اور تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کریں، اور ان صفات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد و قتال کے مبارک و مقدس راستے پر گامزن ہو جائیں۔ ہمیں اب لوح قلب پر نقش کر لینا چاہیے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ تلوار کے سائے تلے سے ہو کر جاتا ہے۔ امت کے دکھوں کا مداوا اور غلبہ اسلام کا طریقہ کار۔ امت مسلم ایک طویل عرصے سے جس طرح سخت مصیبت میں مبتلا اور مختلف نوعیت کے بے پناہ مسائل کا شکار ہے، اسے اس ناگفتہ بے حالت سے نکالنے اور غلبہ اسلام کے لیے مفید و کارآمد لائحہ عمل کو اختیار کرنا انتہائی ناگزیر ہے۔ اگر امت مسلمہ اس لائحہ عمل کو نہیں اپناتی تو وہ تا قیامت اس حالت سے نہیں نکل سکتی، بلکہ اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسے نت نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اغیار اسے زیر و زبر کرتے اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہیں گے۔ اس لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دکھوں کے مداوع اور غلبہ اسلام کے لیے پیش کردہ لائحہ عمل پر 100% عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ اس وقت ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان دو امور کے لیے ہر طرح سے جد و جہد کرے اور اس کے لیے اپنی جان و مال اور وقت قربان کر دے۔ نمبر 1، رجوع اللہ۔ پہلی بنیادی چیز رجوع اللہ ہے۔ خیر القرون کے بعد سے مسلمانوں کے ایمان و عمل میں کمزوری آتی گئی اور دین سے وابستگی کم ہوتی گئی۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہدایت، قرآن کریم کی تعلیمات اور احکامات کو پس پشت ڈالا جانے لگا۔ افرادی اور اجتماعی زندگیوں سے قرآنی تعلیمات نکل گئیں۔ دنیاوی معاملات میں احکامات الہیہ کو نظر انداز کیا گیا۔ سابقہ امتوں کی سی روش اپنانی گئی اور مال و دولت جمع کرنے اور منصب و شہرت حاصل کرنے میں اس قدر غرق ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی بلا بیٹھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ بے دینی پھیلتی گئی، اور آج 15ویں صدی ہجری کے تیسرے عشرے میں مسلمانوں کو بے دینی اور بے راہ روی کی یہ انتہا ہے کہ اغیار بھی دیکھ کر شرما جائیں۔ مسلمان جن مصائب کا شکار ہیں اور جس طرح وہ ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ وہ رجوع اللہ کریں، یعنی اللہ کی طرف لوٹیں، اپنے ایمان و عمل کو قرآنی تعلیمات کے مطابق بنائیں، اپنی افرادی اور اجتماعی زندگیوں میں قرآنی تعلیمات اور احکامات کو نافذ کریں۔ فانی دنیا کے مشہور کن مظاہر سے متاثر ہونے کے بجائے اخروی اور ہمیشہ کامیابی والی زندگی کا سامان کریں۔ نہ ختم ہونے والی ابدی حیات کو فانی حیات پر ترجیح دیں۔ اغیار خصوصاً مغربی طور طریقوں کو چھوڑ کر اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنائیں۔ نئی نسل کو گمراہی کے راستوں پر چلنے کے لیے آزاد چھوڑنے کے بجائے انہیں دینی تعلیمات اور اسلامی افکار و نظریات سے روشناس کرائیں، ان کے عقائد و اعمال کو سنواریں اور انہیں لادینیت پر مبنی تعلیم سے دور رکھیں، تاکہ وہ مستقبل میں پکے سچے مسلمان کا کردار ادا کرتے ہوئے اشاعت دین اور غلبہ اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں۔ دوسری بنیادی چیز احیاء خلافت کے لیے عملی انقلابی جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے ہمیں ایک نظام عطا فرمایا ہے، اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے انسانوں کی ظاہری اور باطنی اصلاح کر کے اس نظام کو عملاً نافذ کیا۔ سب سے آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و مکمل دین عطا فرمایا گیا، تاکہ آپ جزیرہ عرب اور دنیا کی دیگر جاہل اور بگڑی ہوئی اقوام کی اصلاح کر کے پرانی نظام کو پوری دنیا میں نافذ کر کے اظہار دین کا عملی نمونہ پیش کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جزیرہ العرب میں اس نظام کو نافذ کر دیا۔ پھر خلفائے اسلام نے پوری دنیا میں اس کی توسیع کے لیے دعوت و جہاد کا عمل جاری رکھا۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلامی نظام خلافت کا نفاذ رہا، اور مسلمانوں سمیت پوری انسانیت اس کی برکات سے مستفید ہوتی رہی۔ مسلمانوں میں بتدریج ایمان و عمل میں کمزوری آتی گئی اور دین سے وابستگی کم ہوتی گئی، جس کی وجہ سے ان کا نظام حیات زوال پذیر ہونے لگا، اور ان کی سلطنتیں بھی انحطاط و اضمحلال کا شکار ہونے لگیں۔ بالآخر گزشتہ صدی کے پہلے ربع میں دشمنوں کی سازشوں اور اپنوں کی سادگی کے باعث آخری اسلامی سلطنت خلافت عثمانیہ بھی سقوط پذیر ہو گئی۔ اسلامی نظام خلافت کے قیام سے مسلمانوں کی اجتماعی دینی اور دنیاوی امور کامل طور پر انجام پاتے ہیں۔ نظام خلافت ہی مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی کامیابی کا ضامن ہے۔ نظام خلافت کے سقوط سے متعدد فرائض دینیہ ادا نہیں ہو پاتے، اسلامی قوانین معطل ہو جاتے ہیں، اسلامی معاشرے کا وجود نہیں ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے میں گمراہی اور بے راہ روی عام ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت منتشر ہو جاتی ہے اور امت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، مسلم علاقوں میں انارکی اور طوائف الملوکی کا راج ہو جاتا ہے، جس سے اغیار کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا حوصلہ ملتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں پر ایک ایک کر کے قبضہ قابض ہوتے جاتے ہیں اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کر کے انہیں خاک و خون میں تڑپا جاتے ہیں۔ آخری اسلامی سلطنت خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد سے آج تک ان باتوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ کون ہے جو مسلمانوں کی حالت زار سے واقف نہیں؟ مسلمانوں پر آنے والی تمام مصیبتوں، خواریوں، ذلتوں، شکستوں، محکومیوں اور غلامیوں کا بنیادی سبب اسلامی نظامت خلافت کا معطل ہونا ہے۔ جب تک اسلامی نظام خلافت قائم رہا ہے، چاہے وہ انتہائی کمزور ہی کیوں نہ تھا، تب تک مسلمان مجموعی طور پر اس حالت زار سے محفوظ تھے۔ اسلامی نظام خلافت کا احیاء اور خلیفہ کا تقرر مسلمانوں پر فرض ہے، جو کہ گزشتہ 8 دہائیوں سے ان پر قرض ہے۔ احیاء خلافت کی فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اس پر تمام فقہا کا اتفاق و اجماع ہے۔ احیاء خلافت کی فرضیت سے اس کے لیے عملی جدوجہد کی فرضیت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ احیاء خلافت کے لیے عملاً جدوجہد کرنا اور اس کے لیے جان و مال اور وقت صرف کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ اور وقت کا تقاضا ہے۔ دیگر دینی اور دنیاوی امور کی طرح احیاء خلافت کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے مشرکانہ اور جاہلیت پر مبنی معاشرے میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو طریقہ اور ترتیب اختیار کی تھی، آج بھی انہی بنیادی اصولوں کی روشنی میں احیاء خلافت کے لیے ایسا ٹھوس لائحہ عمل مرتب کیا جا سکتا ہے جو قرآن و سنت کے موافق اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مراحل، دعوت، تعلیم و تربیت، ہجرت، نصرت اور عسکریت میں اپنی انقلابی جد و جہد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ احیاء خلافت کے لیے عملی انقلابی جد و جہد کرنے والی جماعت آج بھی انہی 5 بنیادی انقلابی اصولوں کی روشنی میں احیاء خلافت کے عظیم مقاصد کو حاصل کر سکتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد، خصوصاً برطانوی سامراج سے مسلم ممالک کی آزادی کے بعد، ان ممالک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مختلف طریقہ کار اپناتے ہوئے عملی جد و جہد کی گئی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک اسلامی نظام کے احیاء کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے، جس کی ایک بنیادی وجہ ان طریق کا منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل موافق نہ ہونا ہے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بیشتر جماعتوں اور تنظیموں نے نبوی انقلابی اصولوں کو اپنانے کے بجائے انتخابی جمہوری راستے کے جزوی فوائد سے انکار نہیں، لیکن یہ حقیقت بھی مسلم ہے اور آج تک کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس راستے سے اسلامی نظام خلافت کا قیام ممکن نہیں ہے۔ لہذا جہاں احیاء خلافت کے لیے عملی جد و جہد کرنا فرض ہے، وہاں اس مقصد کے لیے منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں انقلابی لائحہ عمل اختیار کرنا بھی ناگزیر ہے، ورنہ احیاء خلافت کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ یوں تو احیاء خلافت کے لیے عملی جد و جہد کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، لیکن علماء کرام پر یہ ذمہ داری خصوصی طور پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور ان کے علوم کے وارث ہیں۔ قرآن و سنت کے احکامات اور نظام خلافت کے اصولوں سے یہی حضرات کما حقا واقف ہیں۔ نیز نظام خلافت کی ضرورت و اہمیت اور احیاء خلافت کی فرضیت کا علم بھی وہی رکھتے ہیں، لہٰذا ان پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ احیاء خلافت کے اپنے فریضے کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر اٹھ کھڑے ہوں، منہج نبوی کو اپناتے ہوئے انقلابی راستہ اختیار کریں، اس مقصد کے لیے اپنی جان، مال اور وقت قربان کریں تاکہ اسلامی نظامت خلافت کا احیاء ہو، شرعی قوانین کا نفاذ ہو، اسلامی معاشرہ وجود میں آئے، مسلمانوں کی مرکزیت اور اجتماعیت قائم ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق اور بھائی چارہ قائم ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے سے ہر قسم کا تعاون کریں، مظلوم بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا سدباب کریں، مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں کو کفار کے قبضے سے آزاد کرائیں، خصوصاً 6 دہائیوں سے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی تشدد کو روک لگائیں اور بیت المقدس کو آزادی دلائیں تاکہ یہود اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ نہ پہنا سکیں اور ایک طویل عرصے سے اپنے فرزند صلاح الدین ایوبی ثانی کی منتظر اور روتی بلکتی مسجد اقصی کے آنسو پوچھے جا سکیں۔ نیز اسلامی نظام خلافت کے قیام سے جہاں پورے دین اسلام کی عملی شکل وجود میں آئے وہاں دعوت و جہاد کے ذریعے اشاعت اسلام ہو، اللہ کا پسندیدہ دین تمام ادیان پر غالب ہو اور پوری دنیا میں حکم صرف ایک اللہ کا ہو۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ زمین حیرا ہے، ساکت آسماں ہے، فضاؤں سے بھی تاریکی آیا ہے، تاسف کا تحیر کا سما ہے، سراپا مسجد اقصی فغا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ جسے خیبر سے دھتکارا وہی ہے، یہی ہے دشمن مسلم، یہی ہے، متاع دین و ایمان لٹ رہی ہے مگر غافل حرم کا پاسماں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ ہے موقع دامن اسیاں کو دھولو، اگرچہ کڑوی ہو حق بات بولو، مسلمانوں خدا را آنکھیں کھولو، سنو القدس سے تم کو عزا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ بہت دشوار امت پر گھڑی ہے، تباہی اس کے دروازے کھڑی ہے، حکمرانوں کو سیاست کی پڑی ہے، مگن کھیلوں میں اپنا نوجوان ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ عرب کے پاس دولت کا ذخیرہ، عجم کے پاس ایٹم بم کا ہیرا، یہی کیا اہل حق کا ہے وطیرہ، زباں رکھتے ہوئے بھی بے زباں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ نہتوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، یہودی بزدلی دکھلا رہا ہے، یہ گیدڑ شہر کی سمتا رہا ہے، خود اپنی موت کی جانب رواں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ فقط باتوں کا کوئی پھل نہیں ہے، اثر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسلمانوں کی جبی پر بل نہیں ہے، یہ کیا ناوافق سود و زیاں ہے؟ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ شاعر شاہین اقبال اثر۔ اے ارض فلسطین، کافر کا وجود ارض مقدس کی ہے توہین، مدت سے تیری پیٹھ پہ ہے ظلم کی تمرین، جب تک کہ نہ ہو زیر زمین ظلم کی تدفین، ہو سکتی نہیں ہے دل مجروح کو تسکین۔ اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، تو ارض مقدس ہے کرامات کا مخزن، اعلیٰ ہے تیری شان تو نبیوں کا ہے مسکن، تجھ سے ہی تر و تازہ ہے ایمان کا گلشن، ہم لوگ کریں گے تیری اب خون سے تزئین۔ اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، مسلم کو مٹانے کا تقاضا لیے دل میں، جیتے ہیں فقط بغض کا سودا لیے دل میں، سہونی ریاست کی تمنا لیے دل میں، دنیا سے چلے جائیں گے بد مذہب و بد دین۔ اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، گو امن کا دنیا میں تو بنتا ہے پرندہ، حالانکہ تیری پیٹھ پہ ہے دست درندہ، تو اس کی فقط چشم عنایت سے زندہ، دنیا کو جو کرتا ہے فقر فقط صبر کی تلقین۔ اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین، مانا کہ تو مجبور ہے مقہور ہے فی الحال، چھن جاتے ہیں فرزند تیرے سینکڑوں ہر سال، پر لائق صد رشک ہے واللہ تیرے لال، ہے تیرے فدائی بھی عجیب قابل تحسین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ پھونکوں سے دیا حق کا تو مدھم نہیں ہوتا، اس ظلم سے یہ ذوق جنوں کم نہیں ہوتا۔ ہاں پنجہ کرگس میں کوئی دم نہیں ہوتا، آزاد کرائیں گے تجھے اب میرے شاہین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ ہم وقت کی آواز کا ادراک کریں گے، گودست گریباں کو بھی چاک کریں گے، سہونی غلاظت سے زمین پاک کریں گے، جذبہ یہ حقیقت بنے کہہ دو ذرا آمین، اے ارض فلسطین، اے ارض فلسطین۔ شاعر حاصل تمنائی۔ کتاب یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے، آپ کے سماعت فرمانے کا بے حد شکریہ۔